الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا رشید جیلانی صاحب سے ماشاء اللہ ان کا تعلق فوج میں تھا فوج میں انٹیلیجنس کے تھے یہ ہماری دیکھ بھال کے لیے تھے کہ یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں یہ شروع میں جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا کئی سالوں سے ماشاء اللہ جب باہر کی جماعتیں نہیں آتی تھیں یہ اجتماع 1984 میں حضرت نے پردہ فرمایا 1985-86 میں فوج میں تھا فوج کو خیر باغ کے کہا 1986 میں خود میں نے ریٹائرمنٹ لی تب سے الحمدللہ چند ساتھی تھے اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تب ان سے بات چیت سب ساتھیوں سے نہیں انہوں نے سارے حال حوال سنا رکھے ہیں اس سے پہلے الیاس صاحب ہمارے پاس آئے انہوں نے سارے حال حوال سنا رکھے ہیں اب وقت تھوڑا ہے کل مولانا تازہ صاحب کو ٹائم دیا پرسوں مولانا بیت القادر صاحب کو آج مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں آج مفتی صاحب آپ کی باری ہے
ہم تو آپ کی بات سن رہے ہیں
ہم سنا رہے ہیں آپ کی باری ساتھیوں کو فائدہ دے گی ان شاء اللہ آپ کی باری سن ساتھی جو ہیں مایا ناز ساتھی ہیں مایا ناز اللہ تعالیٰ نے قبول منظور فرمایا اور جمال کو فرمایا ہے
الحمد للہ والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین حضرات گرامی قدر حضرت ہمارے پیر و مرشد مدظ العالی محمد فیوزہم العالیہ کے حکم سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل حضرت والا نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی تھی کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے دور دراز علاقوں سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر حضرت والا کی صحبت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضرت کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے اور ناقدری سے حفاظت فرمائے صحبت شیخ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرزندوں سے کہا تھا کہ علماء کی اور صلحاء کی مجلس کو لازم پکڑو اس لیے کہ ان کی باتوں سے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو ایسے پرنور فرماتے ہیں زندہ فرماتے ہیں جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء کہ علماء کی اور صلحاء اور حکماء کی مجلس کو لازم پکڑو ان کے فیوز و برکات سے مردہ قلوب زندہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا حسین موقع میسر فرمایا اس کا ہم تہ دل سے اللہ کا شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اس وقت دو باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ جب سے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مختلف احباب کی طرف سے مختلف اشکالات میرے سامنے آئے ہیں تو اجتماعی طور پر ان اشکالات کو دور کرنے کی کوشش کروں گا سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ جو سلسلہ ہے یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں اور اس کے جو ارکان ہیں جو اصول ہیں جو ذکر کی جو ترتیب ہے جو مراقبات ہیں یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ جو سلسلے مشہور ہیں سلاسل اربع، چشتیہ، نقشبندیہ، اسی طرح سہروردیہ، قادریہ، حدادیہ، اس طرح کے جو مختلف سلاسل ہیں ان سلسلوں کے اندر بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ پاس انفاظ کا ذکر ایک خاص ذکر ہے جو خاص طور پر سلسلے چشتیہ میں آخری مراحل میں یہ پاس انفاظ کا ذکر دیا جاتا ہے۔ کل حضرت جی مدظلہ العالی نے فرمایا تھا کہ یہ ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ کوئی صوفی، کوئی ولی اس کو کیے بغیر ولی نہیں ہو سکا۔ آپ کسی بھی ولی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کسی گوشے میں بیٹھا ہوا خاموشی کے ساتھ اللہ رب العزت کے راز و نیاز میں مشغول ہوگا۔ زبان سے ذکر اگر جہری ہو تو مخلوق بھی سنتی ہے، لیکن یہ سری ذکر جب ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان رہتی ہے، اس میں اخلاص زیادہ ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ پاس انفاظ کا ذکر ثابت ہے، چاروں سلاسل میں اس کا وجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات رہی مراقبات ثلاثہ سلسلہ نقشبندیہ کی خاص چیز ہے۔ فرمایا کہ مراقبہ احدیت، معیت، اقربیت، اکابرین علماء دیوبند کی کتابوں میں اس کے تذکرے ملتے ہیں، اور حضرت اشرف علی حکیم الامت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے بالتفصیل مراقبات نقشبندیہ کی تحقیق فرمائی ہے۔ تو اس میں کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد کے جو مراقبات ہیں وہ بھی اہل تصوف کے یہاں مسلم ہیں، مثال کے طور پر سیر کعبہ، مسجد روضہ اقدس کی حاضری، مسجد نبوی کی حاضری، اس کو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر دوسرے نام سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ حقیقت کعبہ، سیر کعبہ کو، حقیقت مصطفی، روضہ اقدس کی حاضری کو، حقیقت نبوی، مسجد نبوی کی حاضری کو۔ تو اس سلسلے میں کوئی اشکال ذہن میں نہ رہے کہ یہ کوئی نیا طریقہ ہے۔ بس اس وجہ سے اشکالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علم کی کمی ہے، اور جو علماء اور فضلاء اس پر اعتراضات کرتے ہیں ان کے یہاں بھی علم کی کمی ہے۔ دو مسئلے ہمارے سلسلے نقشبندیہ اویسیہ میں نہایت اہم ترین اور نازک مسئلے ہیں، ایک بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے دعویٰ فرمایا کوئی ہے جو کسی بھی شخص کو تربیت کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دے؟ یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو نواز دیتے ہیں۔ حضرت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے وہ کمال حاصل کیا کہ اپنے سالک کو، اپنے مرید کو دربار رسول میں پیش فرمانے کی صلاحیت پیدا فرمائی۔ بیعت رسول اور قبور سے اکتساب فیض، صاحب قبور سے فیض حاصل کرنا، یہ دونوں مسئلے کوئی مختلف ہی مسئلے نہیں ہیں۔ علماء دیوبند کی کتابوں میں اس کے تذکرے ملتے ہیں، اس کی تحقیق علماء دیوبند نے کی ہے۔ حسن السلوک کے نام سے ایک کتاب ترتیب دی گئی حضرت والا کے حکم سے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، حضرت رضا قریشی صاحب مدظلہ العالی ہمارے درمیان موجود ہیں، سری لنکا کے اجتماع میں میں نے ان کے پاس ایک فتویٰ حاصل کیا جو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں کسی شخص نے حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سوال کیا، اور عربی میں سوال کیا، اور بغیر کسی شخص کے نام کے تذکرے کے سوال کیا، اور سوال صاف صاف تھا۔ اس شخص نے سوال کیا کہ حضرت ایک شخص ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں جنت و دوزخ کو دیکھتا ہوں، اموات کے احوال سے واقف ہو جاتا ہوں، قبور سے اکتساب فیض کرتا ہوں، روح کے ذریعے سے حرمین شریفین حاضری ہوتی ہے، روز اقدس پر حاضری ہوتی ہے، بیت رسول کا وہ اقرار کرتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ، بڑے پائے کے عالم دین، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے خاص شاگرد، حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ ان کی تحقیقات پر اعتبار فرماتے تھے، کئی مواقع پر حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ اس مسئلے میں مفتی شفیع کی تحقیق کیا ہے یہ معلوم کرو. ایسے عالم دین کے پاس یہ سوال کیا گیا اور حضرت نے اس کا بہترین جواب لکھا، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں بشرطے کہ وہ شخص اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے صالح ہو، نیک ہو، سنت کا پابند ہو. حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی علیہ الرحمہ، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، اپنے مواعظ میں فرمایا مسئلہ چل رہا تھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو ہمارے اور بریلوی حضرات کے درمیان ایک مختلفی مسئلہ ہے. علماء دیوبند اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ یا رسول اللہ کے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر پر، اپنے وطن میں بیٹھ کے، ہندوستان میں بھی بیٹھ کر اس طرح سلام پیش کیا جا سکتا ہے. تو حضرت مفتی صاحب نے بڑے نقطے کی بات فرمائی، فرمایا کہ ہاں ہندوستان میں بیٹھ کر بھی تم یہ سلام پیش کر سکتے ہو، بشرطے کے سارے پردے آپ کے اٹھا دیے جائیں اور ہندوستان میں بیٹھ کر آپ یہ محسوس کریں کہ روزہ اقدس سامنے ہے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. یہ ہے حقیقت. اسی حقیقت کی محنت یہاں کرائی جاتی ہے کہ انسان بیت رسول جو کرایا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہو. آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے محسوس نہیں کرتا. حضرت قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ اور حضرت اشرف علی تھا، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دیوبند کے اولین بزرگوں میں سے ہیں، یہ دونوں عالم دین، بڑے باکمال باشرہ، اپنے وقت کے بڑے صوفی، حضرت سید الطائفہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے. حضرت سید الطائفہ امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ عالم نہیں تھے لیکن صوفی تھے. دونوں نے بیعت کی درخواست کی، درخواست قبول ہوئی، بیعت فرمایا، اسی وقت خلافت عطا فرما دی. اور حضرت نے فرمایا کہ رشید احمد، ایک نعمت میں تمہیں دیتا ہوں، قبول کر لو. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت قبول ہے. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو حضرت نے فرمایا کہ ایک نعمت دیتا ہوں، قبول کر لو. میں نے قبول کر لیا، لیکن 16 سال کے بعد اس نعمت کا احساس ہوا کہ کیا نعمت دی تھی. 16 سال کے بعد اس نعمت کا احساس ہوا کہ یہ نعمت عطا فرمائی. سب سے بڑی دولت تو یہ ہے کہ نعمت اپنی جگہ، مراتب اپنی جگہ، منازل اپنی جگہ، شیخ کے قدموں میں جگہ مل جائے، تو یہ عقیدت انسان کی ہونی چاہیے. ایک بزرگ کے سامنے ایک مرید حاضر ہوا، کہا کہ حضرت آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کیا کرو گے رہ کر؟ نہیں حضرت، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. کہا کہ چلو رہ لو. 16 سال رہا خدمت میں. ایک دن اس شخص کو بلایا کہ 16 سال سے تم میری خدمت میں پڑے ہو، کیا فائدہ ہوا؟ وہ مرید نے کہا کہ حضرت، گناہوں کا احساس پیدا ہو گیا. گناہوں کا احساس پیدا ہو جانا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ اللہ والوں کو معلوم ہے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا قدریں ہوتی ہیں، ان کے کیا فضائل ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مسائل مسلم ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. بھلا یہ تو بتلاؤ کہ جو شخص یہ کہے کہ یہ سلسلہ بدعت ہے، اس سلسلے کے بانی بدعتی ہیں، اس سلسلے کے شیوخ بدعتی ہیں، یہ چہرہ آپ کو بدعتی کا لگتا ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا اہتمام کہ قدم اٹھا کر رکھو، غلط طریقے سے رکھ دیا تو فیل کر دیتے ہیں حضرت. ابھی مولانا عتیق صاحب مغرب کے بعد فرما رہے تھے سنتوں کا اہتمام ہو رہا ہے، ہر وقت اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی بدعتی ہے؟ پھر کسے کہیں گے آپ سنت رسول کا عاشق؟ اگر انہی کو بدعتی کہا جائے تو پھر عاشق رسول کسے کہیں گے؟ تو بہرحال دیکھیے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے صحبت ضروری ہے. میں اپنا خود واقعہ بیان کرتا ہوں. جب حضرت والا مدراس تشریف لائے مولانا عتیق صاحب کی دعوت پر، اس وقت تک میں حضرت والا سے کوئی واقف بھی نہیں تھا، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ سے بھی کوئی واقف نہیں تھا. الحمدللہ سلاسل اربعہ سے واقفیت تھی، اویسیت سے واقف نہیں تھی. حضرت والا شہر مدراس 3 دن قیام فرمایا، حضرت کی خدمت میں موجود رہتا تھا، ڈرائیوری کے فرائض انجام دیتا تھا حضرت کے ساتھ. تو ڈرائیوری کے موقع پر حضرت نے پاس انفاس کی ایک دلیل قرآن کریم سے عنایت فرمائی. بس وہ دلیل اتنی میرے دل کے اندر اتری کہ بس میں حضرت کا عاشق ہو گیا. مسائل سمجھ میں نہیں آتے تھے، پھر بھی میں نے تحقیق کی، دیکھا کہ ساری چیزیں ثابت ہیں، پھر کیوں خامخواہ ہم پریشان ہوں کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے. بیت رسول، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا مشہور واقعہ ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات حکیم الاسلام میں بے شمار مواقع پر بیان فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضوری تھے. اللہ نے وہ شرف اور وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جب دل چاہے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہو جاتے تھے. بلکہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت، مجھے اللہ کے رسول کا دیدار فرما دیں. حضرت پتہ نہیں اس وقت کس موڈ میں تھے، کہنے لگے 1,00,000 روپے لوں گا، رکھ دے ابھی کراتا ہوں. اور اس عاشق نے اٹھا کے رکھ بھی دیا. اب چونکہ زمان تو دے دی تھی تو دیدار کرایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری، یہ بے شک بہت اونچا مقام ہے اور ہر ایک کو یہ میسر نہیں ہوتا. اور یہ چیزیں چونکہ آج تک عوام الناس کے سامنے نہیں آئیں، کتابوں میں بھی محفوظ نہیں، صرف علماء کے سینوں میں محفوظ رہیں. اللہ جزائے خیر دے حضرت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو، کہ انہوں نے اس سربستہ راز کو فاش کر دیا. جیسے بغداد کے اندر منصور حلاج علیہ الرحمہ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام احدیت عنایت فرمایا، وہ حقیقت احدیت عنایت فرمایا کہ زبان سے کہنے لگے انا الحق، میں ہی خدا ہوں. ہنگامہ مچ گیا. اس زمانے میں بغداد دارالاسلام تھا. ہنگامہ مچ گیا. قاضی نے فتویٰ دیا کہ کفر کا فتویٰ دو، قتل کرو. سنگسار کرنے کا حکم ہوا. میدان میں جمع کر کے لوگوں کو حکم ہوا کہ پتھر مار مار کر اس کو مار دو. کفریہ جملہ کہتا ہے. حضرت شبلی علیہ الرحمہ کا زمانہ. حضرت شبلی آئے اور آ کر کہا کہ منصور، کیا کرتے ہو؟ راز کو فاش مت کرو، برداشت کرو. کہنے لگے برداشت نہیں ہوتا, اب میں اپنے آپ میں نہیں ہوں, میں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں. زبان سے انا الحق, میں ہی خدا ہوں, میں ہی خدا ہوں. قاضی نے حکم دیا کہ سنگسار کرو, لوگوں نے پتھریں ماریں, علامہ شبلی نے بھی ماری. منصور حلاش کہتے تھے کہ پورے اہل بغداد نے مجھے کنکریاں ماری, کسی کنکر سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا کہ شبلی کے کنکر سے تکلیف ہوئی, اس لیے کہ وہ مجھے جانتا تھا اور پھر بھی کنکریاں ماری. یہ اہل دل ہیں, ان کی حقیقت اور ان کے جو احوال ہیں وہ عوام الناس پر ظاہر نہیں کیے جا سکتے. بعد والوں نے لکھا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ منصور بچہ بوت, کہ منصور تو بچہ تھا, چھوٹا سا گھڑا تھا, چھلک گیا, ہم تو سمندر پی کر ڈکار نہیں لیتے. یہ وہ شاخ ہیں جن کے اوپر اللہ کی معرفتیں اترتی ہیں, جن کے قلوب کے اندر اللہ کی معرفت کے انوار اور برکات ہوتے ہیں, اور ان کے صدقے سے دنیا کا نظام چلتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کھیل مذاق ہے, ایسے ہی ان کو دوسرا کام نہیں ہے کہ بس بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ کرا رہے ہیں, یہ تو اللہ کا نظام ہے. حضرت نے فرمایا تھا جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے رہے گا یہ دنیا قائم ہے. ہر ایک چیز کی روح ہوتی ہے, اسی طرح دنیا کی روح لفظ اللہ ہے, اس میں ذات ہے. جب یہ ختم تو دنیا ختم ہو جائے گی. تو دنیا ان کے دم سے چل رہی ہے, یہ اللہ اللہ کہلواتے ہیں تو دنیا کی عمریں لمبی ہو رہی ہیں. حضرت نے صبح فرمایا تھا نا کہ ہر جگہ وسعت ہے, کیا مقصد تھا اس کا؟ کہ دنیا کی عمر کے اندر وسعت, نعمتوں کے اندر وسعت, سب اس نام کی برکت سے. تو اس سلسلے میں یہ آخری نقطہ سمجھیں, اب کوئی بحث و مباحثہ نہ کریں کہ اس سلسلے میں یہ ہے, اس ساری چیزیں ثابت ہیں. اگر آپ کو دلائل چاہیے میرے پاس آئیں, میں کتابوں سے دکھلانے تیار ہوں, ہر ایک چیز دکھلانے کے لیے تیار ہوں. اب تو بس ہم سب کی محنت اس بات پر ہو کہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو, حضرت والا کی صحبت میں رہ کر ہم منازل طے کریں اور حقیقت احدیت کو ہم سمجھیں اور وہاں تک ہماری رسائی ممکن ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو حضرت والا کے فیوز سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ بڑی مدرل تقریر ہوئی.